حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ تمام مومنین اور معتکفین کو ماہ رجب کی تمام مخصوص آیات مبارک ہوں. مخصوص آج کی یہ عید کی جو ایک خوشی کا دن ہے, امام مولا متقیان امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن جو آپ نے اور ہم نے آج منایا. انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو امام علی کے سچے پیروکاروں میں سے قرار دے. ٹھیک, کوشش ہوگی انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں اور آپ کے امام علی کے پیروکاروں میں سے قرار دے. امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے اور ان کی سیرت سے استفادہ کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے, کہ بلا شک و شبہ امام علی علیہ السلام کی ذات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے, نمونہ عمل ہے, میزان عمل ہے. روایت ہے کہ قیامت کے دن جس میزان پر انسان کے اعمال کو ناپا جائے گا, تولا جائے گا, میزان کیا جائے گا, جس کے مطابق اجر دیا جائے گا, وہ میزان عمل امام علی علیہ السلام کی ذات ہے. خداوند عالم اگر انسان کے اخلاص کو دیکھے گا تو مقابلے میں امام علی کا اخلاص ہوگا. انسان کے اگر خداوند عالم کی خاطر اٹھنے والے قدم کو دیکھے گا تو مقابلے میں امام علی کا قدم ہوگا. انسان کی عبادات کو دیکھے گا, انسان کی اطاعت الہی کو دیکھے گا, انسان کے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھے گا, تو امام علی علیہ السلام میزان عمل ہوں گے. اس اعتبار سے تھوڑا مشکل ہو جائے گا ہم سب کے لیے کہ جہاں میزان عمل امام علی علیہ السلام ہو, جہاں عمل کی پہچان امام علی کے ذریعے سے کی جائے گی, تو وہاں مجھ جیسے افراد کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہمارے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جس کو خداوند عالم کے سامنے ہم پیش کر سکیں, اور فقط ہم اور آپ نہیں بلکہ ائمہ علیہم السلام خود جو سلسلہ امامت میں ہیں, خود امام ہیں, وہ امام علی کی عبادات, ان کے اخلاص, ان کے کاموں کو دیکھ کر اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے. واقعے سے آگے بڑھوں گا. پانچویں امام کا واقعہ ہے چوتھے امام کے ساتھ, چوتھے امام کے جن کا لقب زین العابدین ہے, سید الساجدین ہے. سید الساجدین یعنی جس کے سجدے بہت زیادہ ہوں, سجدہ گزاروں میں جو سردار ہو اس کو سید الساجدین کہیں گے. زین العابدین جو عبادت گزاروں کی زینت ہو. اب یہ القاب کس کے لیے ہیں؟ چوتھے امام کے لیے. اور چوتھے امام کا یہ لقب فقط اس دنیا کے لیے نہیں ہے کہ اس دنیا میں امام کا یہ لقب ہو زین العابدین کے نام سے, امام کو اس دنیا میں جاننے والا زین العابدین کے نام سے جانتا ہو, اور اس کے بعد جب امام کی شہادت ہو گئی تو ختم ہو گیا لقب. ایسا نہیں ہے. ایک روایت میں بھی بیان ہوا کہ قیامت کے دن جب خداوند عالم عالم محشر بپا کرے گا تو اس عالم محشر میں منادی ندا دے گا, اینا زین العابدین, زین العابدین کہاں ہیں؟ تو اس منادی کی ندا پر جو ہستی اپنی جگہ سے عالم محشر میں قیام کرے گی وہ امام سجاد کی ذات, جو ہمارے آپ کے چوتھے امام ہیں. ضرور پڑھیے. یعنی جہاں انبیاء موجود ہوں گے, اولیاء موجود ہوں گے, اوصیاء موجود ہوں گے. میں مائک کو نزدیک کرتا ہوں, آواز نہ بڑھائیں ورنہ وہ پرابلم ہوگی. درود بھیجیے محمد. جہاں اوصیاء موجود ہیں, انبیاء موجود ہیں, شہداء موجود ہیں, صلحاء موجود ہیں, پورا عالم محشر ہے, وہاں پر بھی چوتھے امام کا لقب زین العابدین ہے. عبادت گزاروں کی زینت. لیکن یہ چوتھے امام انہیں کا واقعہ ہے, پانچویں امام ان کے بیٹے ہیں. اس کے بعد اب اماموں کا جو معیار ہے, اماموں کی عبادت, اماموں کا اخلاص, ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. ہر امام خدا کا راستہ دکھانے والا ہوتا ہے, ہر امام خدا کی عبادت کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے, ہر امام خدا کی عبادت کی طرف راغب کرتا ہے. چوتھے امام کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے ہوئے غش کھا کر زمین پر گرے, اور یہ معمول تھا چوتھے امام کا. عبادت الہی کے اندر امام کا اس طرح طریقہ کار تھا, لرزہ تاری ہوتا تھا امام کے اوپر, چونکہ وہ اس معرفت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے. انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اور آپ بھی اس وقت خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو خدا کے گھر کے آداب ہیں. جس طرح کسی کے گھر میں جانے کے آداب ہوتے ہیں, یقیناً جو متقف دوست ہیں ہمارے, وہ اس گھر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. خدا کے گھر کا ادب کرنا, خدا کے گھر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا اعتکاف کی بنیادی شرائط میں سے ہے. لہذا چوتھے امام غش کھا کر زمین پر گرے, اس کے بعد پانچویں امام آگے بڑھے. پانچویں امام نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں رکھا, اور اس کے بعد امام کی آنکھوں سے آنسو گرے. کون سا امام؟ خود پانچویں امام ہے. عام انسان نہیں ہے کہ جو عبادت کا اثر دیکھ کر متاثر ہو جائے. امام ہے, پتہ ہے کہ انسان بنا ہی عبادت کے لیے, چوتھے امام کی عبادت ہے. لیکن بہرحال جب آنکھوں سے آنسو گرے, چوتھے امام کی آنکھ کھلی, امام نے پوچھا, بیٹا کیوں گریا فرماتے ہو, کیوں روتے ہو؟ تو یہ چوتھے امام سے امام نے کہا کہ پانچویں امام نے کہا, میں آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے رو رہا ہوں. جو اس وقت آپ کی کیفیت ہے, آپ پر یہ قدموں میں آپ کے جو ہے وہ سوجن آ چکی ہے, آپ کے پاؤں سوج چکے ہیں عبادت خدا میں کھڑے ہو کر, آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں, زبان خشک ہے, اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے. ایک امام کی عبادت کو دیکھ کر. چوتھے امام کہتے ہیں کہ بیٹا کیا سمجھتے ہو, بہت عبادت کرتا ہوں. چوتھے امام سے پانچویں امام کہتے ہیں, مولا بابا بالکل ایسے ہی ہے. چوتھے امام کہتے ہیں, جاؤ فلاں جگہ پر جو حجرہ ہے, اس حجرے کے اندر ایک تاخچہ ہے, اس تاخچے کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی, اس میں ایک کتاب ہے, ایک صحیفہ ہے, وہ لے کر آ جاؤ. چوتھے امام کے کہنے پر پانچویں امام جاتے ہیں, صحیفہ اٹھا کر لاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ صحیفہ چوتھے امام کی خدمت میں دیتے ہیں. صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب ہوتی ہے. اس کتاب میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ امام علی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں لکھا ہوتا ہے, امام علی کی عبادت کا احوال لکھا ہوتا ہے. چوتھے امام اس کتاب کو کھولتے ہیں, صحیفے کو کھولتے ہیں, کھولنے کے بعد اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں آہ, یعنی آہ حسرت والی آہ ہوتی ہے. آہ کس میں مجال ہے جو علی مرتضیٰ کی طرح عبادت کر سکے؟ کس کے الفاظ ہیں؟ زین العابدین کی, سید الساجدین کی, جو لقب زین العابدین ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس ایک جملے نے بتا دیا کہ معیار کتنا اونچا معیار ہے, کہ جس پر خداوند عالم نے اعمال کو ناپنا ہے, اعمال کو دیکھنا ہے. چوتھا امام اس امام کے سامنے اپنے آپ کو کہے کہ میری عبادت اس میرے مولا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کے مقابلے میں. تو یہ بہت سیریس بات ہے جو مجھے اور آپ کو, جس پر سوچنا چاہیے, اور ہم اور آپ اپنے اعمال میں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ کس طرح آئمہ نے ہمیں عبادت کا سلیقہ سکھایا. ٹھیک, یہ بات کیوں نکلی؟ اس لیے نکلی کہ امام علی علیہ السلام مشعل راہ ہیں, امام علی رول ماڈل ہیں, امام علی میزان ہیں. ہمیں اور آپ کو امام علی کے ذریعے سے قیامت میں پہچانوایا بھی جائے گا. اس دنیا میں بھی میری اور آپ کی پہچان امام علی کے ذریعے سے, ہمارا افتخار ہے امام علی کی پہچان. آج ان کی ولادت گزری, سب کے دل خوش ہیں, یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے. ساتھ ساتھ ذمہ داری بڑھتی ہے. امام علی علیہ السلام کی, چونکہ آپ جوان ہیں, موضوع بھی جو دیا گیا تھا جوانی سے متعلق ہے, جوان اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, اس پر مختصر وقت میں آپ کی انشاءاللہ چند چیزوں کو بیان کر کے زحمت تمام کروں گا. اور چونکہ کھانا آپ لوگوں نے میرے سامنے ابھی کھایا ہے, مجھے پتہ ہے, اور کھانا کھانے کے فوراً بعد بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے, مخصوصاً چائے بھی نہ پلائی جائے تو. تو چائے کو آپ ادھار رکھیے, تھوڑی سی سماعتوں کو حاضر کیجئے. نوجوانوں کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نوجوان تھکتے نہیں ہیں. نوجوان جو ہیں وہ موقع کی مناسبت سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لہذا اس وقت موقع سونے کا نہیں ہے, اس وقت موقع جاگنے کا ہے. لہذا خوب لیکن یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت ان نوجوانوں کی ہے کہ جن کو سوتے ہوئے آج کئی سو سال ہو گئے ہیں، کئی سو سالوں سے سو رہے ہیں، اور میں ان کی آیت پڑھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جاگیے تو مشکل ہو جائے گی یہ بات، لیکن وہ خود سے نہیں سو رہے، ان کو خدا نے سلایا ہے. سمجھ گیا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اصحاب کہف کی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ کہف کی آیت ہے، اصحاب کہف کی آیت. چونکہ جوانی سے متعلق گفتگو ہے تو اس میں خداوند عالم نے بہت خوبصورت بات بیان کی. اس طرح سے آیت نمبر 13 سے میں نے شروع کیا تھا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم آپ کو ان لوگوں کا قصہ سناتے ہیں حق کے ساتھ. انہم فتیتن، وہ نوجوان تھے. کتنے تھے؟ 7 تھے، 8 تھے، 6 تھے. آگے قرآن کی آیتوں میں آیا ہے کہ اس بحث میں نہ جاؤ کہ 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے. جو لوگ تعداد معین کرتے ہیں رجمم بالغیب، اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں. خدا کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کی تعداد جاننے سے تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ 7 تھے، 8 تھے، 6 تھے، 9 تھے، کتنے تھے. اگر پتہ چل گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہیں ان کا کردار جاننے سے فرق پڑے گا کہ وہ اگر 6 تھے تو کردار کیا تھا، 7 تھے تو کردار کیا تھا، 8 تھے تو کردار کیا تھا. جو چیز جاننے کی ہے ان کا کردار ہے. خدا نے ارشاد فرمایا کہ انہم فتیتن، وہ جوان تھے سب کے سب. آمنوا بربہم، وہ جب جوانی میں اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے تو جوانی کی خصوصیات یہ ہیں کہ جوانی کے اندر کیے جانے والے کام کو خدا وند عالم اپنے فضل و کرم سے بڑھا دیتا ہے. اس کو میں اگلی روایت میں بیان کروں گا. وہ ایمان لے کر آئے، خدا کہہ رہا ہے وَزِدْنَاهُمْ خدا، ان کے ایمان لانے کے اوپر چونکہ وہ جوانی میں ایمان لے کر آئے ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. ایمان لانا خود ہدایت ہے. وہ ایمان لے کر آئے یعنی ہدایت یافتہ ہو گئے، ہدایت پر آ گئے، لیکن چونکہ جوانی میں ایمان لے کر آئے زِدْنَاهُمْ خدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو تھاما. میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں گا، ہم نے ان کے دل کو تھاما، ہم نے ان کے دل کو گرہ لگا دی، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، جب وہ قیام کیا، فقالوا، اور ان سب نے کہا ربنا، رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ رب ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہوا ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوائے ہم کسی کی بندگی کرنے والے نہیں ہیں، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے عجیب سی بات کی. یہ آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 13 اور 14. جوانی کے اندر خداوند عالم اعمال کو دگنا کر کے قبول کرتا ہے، جوانی کی خصوصیات میں سے. جوانی کی عبادت کو، جوان کی عبادت کو، جوان کی صلاحیت کو خداوند عالم ایک خاص اہمیت دیتا ہے. رسول اللہ نے اپنے صحابی ابو ذر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو ذر، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لینا. پانچ چیزیں ہیں، ان پانچ چیزوں کو اگلی پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا. یعنی جب وہ پانچ چیزیں ہوں تو یہ پانچ چیزوں کے بعد اگلی پانچ چیزیں آئیں گی، ان سے پہلے ان کی قدر کرنا. ابھی بیان کر دیتا ہوں کس طرح سے. ان میں جو سب سے پہلی چیز تھی جو جناب ابو ذر سے رسول اللہ نے بیان کی، کہ رسول اللہ نے کہا کہ اغتنم خمسہ قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھنا، ان کی قدر کرنا. غنیمت سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ یہ جان لینا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے چلی جائے گی. غنیمت سے مراد کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھنا، ہمیشہ نہیں رہے گی. پہلی چیز رسول اللہ نے کہا شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی غنیمت کو غنیمت سمجھ لینا. بڑھاپے سے پہلے، ضعیفی میں آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لینا. جوانی میں جو کام کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے ہو. جوانی کے اندر جو صلاحیت تمہارے اندر ہے بڑھاپے میں نہیں ہوگی. آپ اس کا تجربہ کیجئے. بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہم لوگ کرتے ہیں، سوشل ایکسپیریمنٹس ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس پہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. جو ضعیف عمر افراد آپ کے اپنے اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کی اگر کوئی آرزو پوری ہو سکتی ہو تو آپ کس آرزو کو چاہیں گے کہ وہ پوری ہو. بغیر کسی شک کے بیان کر رہا ہوں، 90% یا 95% ضعیف افراد آپ سے کہیں گے کہ ہم چاہیں گے ہمیں جوانی ایک دفعہ پھر مل جائے. کیونکہ بہت سے کاموں کی سمجھ اب آئی ہے، طاقت اب نہیں ہے. بہت سے کاموں کی سمجھ اب آئی، اب ہمت نہیں ہے. پہلے حوصلہ تھا. پہلے آگے حسن زادہ عاملی جو اس وقت ایران کے بہت بڑے عالم ہیں، عارف ہیں، فلسفی ہیں اور ان کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جوانی کے اندر اپنی عبادت کی حفاظت کرو, جوانی کے اندر تمہیں جو گریہ میسر ہے وہ جب ہماری عمر میں آ جاؤ گے, بوڑھے ہو جاؤ گے, میسر نہیں آئے گا. جوانی میں تمہارا دل, وہی میں آگے رسول اللہ کی روایت پڑھ دیتا ہوں کہ جوانی کے اندر تمہارا دل نرم ہوتا ہے, جوانی کے اندر تمہارے دل کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی. جوان کی مثال کو وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں تمہارے جتنے آنسو ہیں بڑھاپے میں نہیں ہوں گے, اور بڑھاپے میں ہوں گے تو ان آنسوؤں کا فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ آنسو خود حسرت پر بہہ رہے ہوں گے کہ جوانی چلی گئی. جوانی میں یہ آنسو خدا کی محبت میں بہہ رہے ہوں گے. جب تمہارے اندر طاقت ہے, توانائی ہے, اب میں اس طاقت کا تھوڑا سا نگیٹو اسپیکٹ بیان کروں, یعنی طاقت کس چیز کی ہے, حتیٰ خداوند عالم سے سرکشی کرنے کی بھی طاقت ہے جوانی کے اندر. جوان کے اندر شیطان کا سب سے بڑا حملہ کیا ہوتا ہے, خداوند عالم سے سرکش بناتا ہے. جوان کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے, جوان اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے. جوان اپنی جوانی کے اوپر, جوانی کے بل بوتے کے اوپر, چونکہ جوان ہوتا ہے ہر چیز کا انکار کرتا ہے, سب سے ویلیوز کو ٹھکرانا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلی ویلیو معمولاً, ایک بگڑے ہوئے نوجوان کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں ہو رہی, بگڑا ہوا نوجوان سب سے پہلے کس ویلیو کو ٹھکراتا ہے, ماں باپ کی ویلیو کو. خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی, سورہ حج کے اندر ہے, کہ تم نے خداوند عالم کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی, جو ویلیو خدا کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی. انسان اگر اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ جو ویلیو خدا کو دینی چاہیے وہ خدا کو ویلیو نہ دے, تو انسان پھر اس کے علاوہ تمام چیزیں, تمام وہ ویلیوز کے جن کو ویلیو ملنے چاہیے انسان سے اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر سکتا ہے, کر دیتا ہے. لہذا جوانی کے اندر آیت اللہ حسن زاد عاملی نے کہا کہ اپنی جوانی کی قدر کرو, جوانی میں جو آنسو تمہیں ملیں ان کی قدر کرو. جوانی کا ایک آنسو تمہیں خدا کے بہت نزدیک کر دے گا, اگر اخلاص سے نکلے, اگر خلوص سے نکلے, اگر خدا کی محبت میں بہے. ٹھیک اسی طرح امام خمینی نے اپنے بیٹے امام خمینی کو نصیحتیں جو لکھی ہیں, ان کے لیٹرز موجود ہیں, ان کے اندر جو نصیحتیں, اس میں امام خمینی نے یہی بات کی کہ بیٹا جب تک جوان ہو اپنی جوانی کی قدر کرو, جب تک جوان ہو اپنی اصلاح کی کوشش کرو. امام نے پھر اس کی مثال دی, کہا کہ دیکھو جوانی میں برائیوں کو دور کرنا بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ تمہاری جوانی گزر جائے, تم بڑھاپے کی طرف آ جاؤ, اس وقت ناممکن ہو جائے گا. اس کی دلیل دی امام خمینی نے, کہتے ہیں اس کی دلیل یہ کہ جوانی کے اندر برائی کو اپنے آپ سے دور کرنا بالکل ویسے ہے جیسے زمین سے نکلنے والا تازہ پودا. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب زمین میں, گملے میں, کیاری میں, گارڈن میں, کہیں بھی ہم پودا لگاتے ہیں, پودا لگتا ہے, بیج جاتا ہے, تو پودا جب زمین سے باہر آتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے. اس چھوٹے سے پودے کو نکالنے کے لیے کتنی طاقت لگتی ہے, کتنی طاقت لگتی ہے؟ آپ کے حساب سے کوئی طاقت نہیں لگتی. یعنی میں آپ سے اگر سوال کروں کہ زمین سے نکلنے والا چھوٹا سا پودا, اس کو 6 مہینے کا بچہ کھینچ کے نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے, اگر اس جگہ تک پہنچ جائے بڑے آرام سے نکال لے گا. اس لیے کیوں؟ کیونکہ اس پودے کی جڑ ابھی تیار نہیں ہوئی, اس پودے کی جڑ ابھی صرف بننا شروع ہوئی ہے, جڑ اس پودے نے مضبوط نہیں بنائی, پھیلی نہیں ہے. چونکہ جڑ نہیں پھیلی, جڑ کے اندر طاقت نہیں ہے, لہذا جس جڑ کا یہ اثر ہے بہت تیزی سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہی پودا زمین کے اندر رہ جائے اور اس کو آپ 3 سال 2 سال 4 سال کے لیے چھوڑ دیں, اس کے بعد اس کو پودے کو, جو پودا نہیں رہا, 4 سال بعد کیا بن گیا؟ درخت بن گیا, پیڑ بن گیا. اب اس کو نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب اس کو نکالنے کے لیے طاقت لگانی پڑے گی. پہلے وہی ایک چھوٹی سی چیز کہ جس کو 6 مہینے کا بچہ کھینچ کے نکال سکتا تھا, اسی چیز کو نکالنے کے لیے 5-6 افراد چاہیے ہوں گے, جوان افراد چاہیے ہوں گے جو اس پودے کو جڑ سمیت نکالیں, اور معلوم نہیں وہ بھی نکال پائیں گے کہ نہیں نکال پائیں گے. امام خمینی نے مثال دی, کہا کہ جوانی کے اندر اپنے اندر سے گناہوں کو, برائیوں کو, غفلت کو, خواہشات کو, ان چیزوں کو دور کرنا بالکل ویسا ہے جیسے زمین سے نکلنے والا تازہ پودا, اس کو نکالنا. لیکن جیسے جیسے عمر چلی گئی آگے, ویسے ویسے جڑیں پکی ہوتی چلی گئیں, درخت نے اپنی جڑ مضبوط کر لی, اب بڑے ہو گئے, اب درخت بڑا ہو گیا, اب چند لوگ مل کے ہلانا بھی چاہیں گے تو درخت نہیں ہلے گا. اس کو امام خمینی نے بیان کیا. لہذا جوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ 5 نصیحتیں تھیں, اور کہا کہ اے ابو ذر اپنی جوانی کی قدر کرنا اس سے پہلے کہ تم پر بڑھاپا آ جائے, اس سے پہلے کہ بڑھاپا تمہاری جوانی کو آ کے ختم کر دے. غنیمت سمجھنا. حدیث کو فقط مکمل کر دوں, بعض دوست لکھ رہے ہیں ان کے لیے, دوسری چیز رسول اللہ نے بیان کی کہ اپنی جو توانگری ہے خداوند عالم نے جو تمہیں غنی بنایا ہے، بے نیاز بنایا ہے، اس بے نیازی کو، توانگری کو فقر کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لینا. یعنی ابھی خدا نے ایسا بنایا ہے کہ الحمدللہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانا نہیں پڑتا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، اپنی محنت سے کما رہے ہیں، اپنی محنت کے ذریعے سے، والدین کی سپورٹ کے ذریعے سے آگے بڑھ رہے ہیں. خدا کا احسان ہے کہ ہاتھ ہر کسی کے سامنے نہیں پھیلتا. رسول اللہ کہتے ہیں اس کو غنیمت سمجھنا. اس میں اب اس کے کئی چیپٹرز کھولے جا سکتے ہیں. غنیمت سمجھنے سے مراد شاید یہ بھی ہو کہ اسراف میں پیسہ ضائع مت کر دینا، جو قرآن میں خدا نے بیان کیا ہے، لاوبالی پن میں اپنے ماں باپ کی دولت کو، پیسے کو فضول خرچیوں میں ضائع مت کر دینا کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے، پھر تم عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جا جا کر اپنی بنیادی ضروریات کے لیے پیسہ مانگ رہے ہو. فقر کے آنے سے پہلے اپنی بے نیازی کی قدر کر لینا. تیسری چیز رسول اللہ نے بیان کی، اپنی گرفتاری سے پہلے جو خدا نے فارغ وقت تمہیں دیا ہے اس کی غنیمت، اس کو قدر کرنا، اس کی غنیمت کو سمجھنا، اس کو غنیمت سمجھنا. یہ جو وقت خدا نے آپ کو دیا، آپ نوجوانوں کو دیا، یہ قابل قدر ہے. بہت سے افراد ممکن ہیں جن تک اطلاع گئی ہو کہ یہاں این آر رجبیون کے نام سے، کہ رجب والے کہاں ہیں، ان کے نام سے ایک اعتکاف ہو رہا ہے. ممکن ہے آپ کی طرح بہت سارے لوگوں نے سوچا ہو رجب کے اعتکاف میں چلیں گے، رجب کا اعتکاف بڑا اہم ہوتا ہے، بہت فضیلت ہے، بہت خصوصیات ہیں، لیکن کسی نہ کسی مجبوری کے اندر، کسی نہ کسی مصروفیت کے اندر پھنس گئے ہوں، نہ آ سکے ہوں. ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بہت سارے افراد بہت ساری چیزوں کو سوچتے ہیں. چوتھے امام دعائے ابومدت سمالی میں بیان کرتے ہیں کہ خدایا کتنا ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ تیری طرف آؤں گا، عبادت کے لیے کھڑا ہوں گا، تیرے سامنے راز و نیاز کروں گا، جس لمحے کے لیے سوچتا ہوں، پلان کرتا ہوں، اسی لمحے کوئی نہ کوئی میرے اوپر مشکل آ جاتی ہے، اسی لمحے کوئی نہ کوئی میرے اوپر مصروفیت آ جاتی ہے، اسی لمحے کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے جو مجھے میرے اس سوچے ہوئے پلان سے دور کر دیتا ہے، یعنی میرے فارغ وقت کو مجھ سے لے لیتا ہے. میں اس میں ایسا پھنستا ہوں کہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا. امام نے اس کے آگے اور وجوہات بیان کی. انشاءاللہ اس کو ماہ رمضان میں کسی اہل سے سنیے گا ضرور، دعائے ابو حمزہ سمالی کو انشاءاللہ. تیسری چیز رسول اللہ نے کیا کہی کہ جو وقت ملا، غنیمت، فرصت کا جو وقت خدا نے تمہیں دیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا. اس فرصت کے وقت کو آپ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، چوکوں پر بیٹھ کر ضائع نہیں کرنا. علی مرتضیٰ کا چاہنے والا شیعہ چوکوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں بنا. علی مرتضیٰ کا چاہنے والا شیعہ ڈبو پہ کھڑے ہونے کے لیے نہیں بنا. یہ کام دوسروں کے لیے، یہ کام ان کے لیے جن کے سامنے نہ امام زمانہ ہے، نہ امام زمانہ کا انقلاب ہے، نہ امام زمانے کی حکومت ہے، نہ امام زمانے کے لیے کچھ کرنے کی خواہش ہے. ان لوگوں کے لیے سارے کام بہت اچھے ہیں. جن کے سامنے یہ تمام کام ہیں، ان کا کام، ان کی ذمہ داری کچھ اور ہے. جیسا رسول اللہ نے کہا اپنے وقت کو جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا، اس سے پہلے کہ تم گرفتار ہو جاؤ. کتنے لوگ آپ پوچھیے، ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نظر نہیں آتے، کہ مل نہیں سکتے، کہتے ہیں جی صبح 9 بجے جاتے ہیں، رات 11 بجے واپس آتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا. جب رات کو 11 بجے واپس آئیں گے، صرف اتنا ٹائم ہے کہ کھانا کھائیں گے، نماز بھی معلوم نہیں پڑھی نہیں پڑھی، سوئے، صبح اٹھے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے کام کی طرف روانہ. فرصت کا وقت خود خدا کی غنیمتوں میں سے غنیمت ہے. امام علی نے بھی کہا کہ خداوند عالم کی فرصت جو ہے وہ گزرتے ہوئے بادلوں کی مانند ہے. جس طرح بادل کا ٹکڑا کبھی بھی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا، جو بادل ایک جگہ پہ ٹھہر جائے اس کو بادل نہیں کہا جاتا. بادل کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ آگے بڑھے گا، ہوا کے ذریعے سے آگے نکل جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے. دراصل امام علی نے کہا کہ جو فرصت کے لمحات ہیں گزرتے ہوئے بادلوں کی مانند ہیں. جس طرح گزرتا ہوا بادل اگر پانی برساتا ہوا جا رہا ہے، عقل مند انسان اس گزرتے ہوئے پانی کو استعمال کرے گا، اس گزرتے ہوئے پانی کو سنبھال لے گا، اس کو اسٹور کر لے گا، اس سے کام لے گا. لیکن ایک انسان جو غافل ہوگا یہ سوچتا رہے گا کہ ہاں ابھی بادل کا ٹکڑا ہے، ابھی تو اور ہوگا اور اس کے بعد وہ فرصت آگے چلی جائے گی. تین چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز امام رسول اللہ نے ابو ذر سے کہا کہ چوتھی چیز جس کی تمہیں قدر کرنی ہے اس سے پہلے کہ اس سے اگلی چیز تمہارے اوپر آ جائے، تمہاری صحت ہے. اپنی صحت کی قدر کرنا اس سے پہلے کہ مریض ہو جاؤ، اپنی صحت کی قدر کرنا اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. بیمار لوگوں سے پوچھیے ان کی آرزو کیا ہے. انسان کو خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. میرے اور آپ کے حلق کا ذائقہ خدا نے اچھا بنایا ہے. مجھے اور آپ کو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے. میں پانی پیوں گا، پانی کا ٹیسٹ، شربت پیوں گا، شربت کا ٹیسٹ، کھانا کھاؤں گا اس کا ٹیسٹ ہے، میٹھا کھاؤں گا اس کا ٹیسٹ ہے. یہ خداوند عالم نے بنایا. لیکن میں اپنی غفلت اور کوتاہی سے اپنی صحت کو برباد کروں گا، پھر کیا کروں گا؟ اپنے اسی زبان کے ٹیسٹ کو واپس لانے کے لیے ڈاکٹر کو پیسے دوں گا، اور وہ بھی پتہ نہیں لا سکے واپس کہ نہ لا سکے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خداوند عالم نے امکان دے دیا, بائک دے دی, سواری دے دی, اب اس سواری کے اوپر کیا کرو, اپنی صحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیٹھو کہ دیکھو یہ اللہ نے سواری دی ہے, اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ سواری پہ بیٹھنے سے پہلے کیا پڑھو, دعا پڑھو. کیوں دعا پڑھو؟ تاکہ تمہارے ذہن میں خدا کا تصور رہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات کے جس نے اس سواری کو میرے سامنے تسخیر کیا, چاہے وہ بائک ہو, چاہے وہ گھوڑا ہو, چاہے وہ اونٹ ہو, چاہے وہ ہوائی جہاز ہو, چاہے کچھ بھی ہو, میرے سامنے تسخیر کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی اس کا انتظام میرے اختیار میں دیا ہے, اس بائک کا جو ایکسیلیٹر ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے, میں اس ایکسیلیٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوں, یہ میری مرضی سے چلنا چاہیے. تسخیر کا مطلب یہ ہے, خدا نے اس سواری کو مسخر کر دیا, میرے سامنے سرنڈر کر دیا. کیا مطلب؟ آئی ایم ماسٹر, میں ماسٹر ہوں اس چیز کا. بائک اور گاڑی فیصلہ نہ کرے کتنی اسپیڈ پہ جانا ہے, چلانے والا فیصلہ کرے کتنی اسپیڈ پہ جانا ہے. سواری پہ بیٹھو, کیا کرو؟ ابو ذر, صحت کی قدر کرنا اس سے پہلے کہ مرض آ جائے, اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ. بائک پر بیٹھ رہو, گاڑی میں بیٹھ رہو, احتیاط کرنا, اوور اسپیڈنگ نہ کرنا, ایسا نہ ہو کسی جگہ سلپری ہو, کسی جگہ آئل پڑا ہوا ہو, آئل نظر نہیں آتا ہے. ہمارے یہاں روڈ پہ ٹینکر چلتے ہیں, ٹینکر چلتے ہوئے آئل گراتے ہوئے جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. ایسا نہ ہو اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے تمہارا ایکسیلیٹر تمہارے ہاتھ سے نکلے, بائک کی دوسری طرف جائے, خدا نہ خاصا تمہاری ٹانگ ایسی جگہ سے ٹوٹے کہ وہ جڑ بھی نہ سکے. اب جس کی ٹانگ میں راڈ پڑی ہوئی ہو, کیا وہ نارمل انسان کی طرح بھاگ دوڑ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ابو ذر, اپنی صحت کا خیال رکھنا اس سے پہلے کہ تمہاری صحت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے. پانچویں چیز, ابو ذر, موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرنا. جب تک خدا نے تمہیں زندگی دی ہے اس کو سمجھنا, اس کی قدر کرنا, اور یہ یاد رکھنا کہ یہ ایک وقت تک ہے, ایک لمٹ ہے. اور یہ خداوند عالم کی مصلحت ہے کہ اس نے کسی کو بھی اس کی موت کا وقت نہیں بتایا, کسی کو بھی نہیں بتایا. کسی انسان کو نہیں پتا اس کی موت کب آئے گی, کسی انسان کو یہ نہیں پتا اس کی موت کس جگہ آئے گی. قرآن کی آیت ہے, وما تدری نفس بأی أرض تموت, کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کس زمین پر موت آنے والی ہے. لہذا ابو ذر, موت سے پہلے اپنی حیات, اپنی زندگی کی قدر کر لینا, یعنی جتنے لمحات خداوند عالم نے تمہیں دیے ہیں, جو ہر آنے والا دن ہے جس میں تمہاری آنکھ کھلے, تمہارے ذہن میں ہو کہ موت کو ہمارے یہاں آئمہ علیہ السلام نے, نیند کو ہمارے آئمہ علیہ السلام نے موت کا بھائی قرار دیا ہے, نیند کو موت کی برابر قرار دیا. یعنی جب تم سونے جا رہے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو یہ موت کا بھائی ہے, موت کی مثال ہے, موت کی طرح سے. اور جب صبح سو کر اٹھو تو جو طریقہ کار عرفا نے اور علماء نے متائے بیان کیا جس پر وہ خود عمل کرتے تھے, اکثر علماء عرفا کا طریقہ کار یہ رہا, صبح اٹھتے ہی جو سب سے پہلا کام کرتے تھے سجدہ کرتے تھے, اور سجدہ کرنے کے بعد کہتے تھے کہ پروردگار تیرا شکر ہے. اور چوتھے امام کی دعا بھی ہے اس سے متعلق کہ بارنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کے دن سورج کی اس روشنی کو مجھے دکھا دیا, اگر تو چاہتا میری آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا, تو چاہتا میں آج نہ اٹھ پاتا. واقعی میں اور آپ اپنے ارادے سے اٹھتے ہیں یا خدا کے ارادے سے اٹھتے ہیں؟ ہم خدا کے ارادے سے اٹھتے ہیں. الارم ہم لگاتے ہیں لیکن کتنے لوگوں کا الارم بجتا رہتا ہے, کوئی اور آ کے بند کرتا ہے, ایسا ہی ہے نہیں ہے. لہذا ابو ذر سے خدا رسول اللہ نے کیا کہا, اپنی موت سے پہلے اپنی حیات کی قدر کرو. جو لمحات خدا نے دی ہیں, جو زندگی خدا نے دی ہے, جس راستے پر خدا نے ڈال دیا اس کی قدر کرو. یہ پانچ چیزیں رسول اللہ نے جناب ابو ذر سے بیان کی تھی. میرا جو شاید مثال تھی وہ پہلی تھی کہ جوانی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ ابو ذر, جوانی کے اندر اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے, یعنی کاموں کا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. دو مثالیں آیت الرجب حسن زادہ عملی کی دی, اور دوسری مثال امام خمینی کی دی. درود بھیجے محمد والے محمد پر. وہ جوانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پلٹ کر نہیں آتی, تکرار پذیر نہیں ہوتی. خصوصیات جوانی کیا ہوتی ہیں؟ میں نے بیان کیا کہ جوانی کے اندر دل بڑا نرم ہوتا ہے, جوانی کے اندر چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے, جوانی کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس کی مثال محسن قراتی نے بیان کی. محسن قراتی کہتے ہیں کہ جب جناب یوسف کے بھائی, کہ جب جناب یوسف تقریباً کم و بیش 40 سال اپنے والد سے دور رہے, اور اپنے کنان جو علاقہ تھا اس سے دور رہے, ان کے والد ان کی یاد میں روتے رہے, آنکھیں ان کی سفید ہو گئیں, اور جو ظلم و ستم جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا تھا وہ بھی ذہن میں ہوگا. یوسف پیغمبر تو سب نے دیکھی ہے نا, اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں, اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کیسے جناب یوسف کے ساتھ کیا ہوا ہے. جب 40 سال بعد جناب یعقوب چلتے ہیں، کنعان سے جناب یوسف کی خبر آتی ہے اور اس طرف جاتے ہیں، تو جناب یوسف کے بھائی اس سے پہلے جب دوسری بار غلہ لینے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جناب یوسف سے ملتے ہیں، جناب یوسف پہچان لیتے ہیں، اور جب جناب یوسف کو پہچان لیتے ہیں تو وہاں پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، شرمندگی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ معافی مانگتے ہیں جناب یوسف سے، کتنے ظلم کیے تھے انہوں نے جناب یوسف کے اوپر، جناب یوسف کو باپ سے جدا کیا، جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا، جناب یوسف کو کنویں سے نکالنے کے بعد سستے داموں، قرآن کی آیت کے مطابق سستے داموں بیچ دیا، اس سے پہلے مار پیٹ کا عمل اپنی جگہ ہے، حسد کا عمل اپنی جگہ، اتنے سارے گناہ ہیں، اس کے باوجود جناب یوسف کے سامنے جب ان بھائیوں نے احساس ندامت کیا، ان بھائیوں نے جب اپنی غلطی کا احساس کیا، جناب یوسف نے، آغا محسن قراتی کہہ رہے ہیں قرآن کی آیات کے مطابق، جناب یوسف نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو میں سوچ کر تمہیں جواب دوں گا، ٹھہرو میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گا معاف کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، جناب یوسف نے نہیں کہا کہ میں ٹھہر کے سوچ کے پھر بتاؤں گا، ادھر بھائیوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سمجھ گئے کہ خدا نے تم کو ہم پر فضیلت دی تھی، ہم حسد میں آ گئے تھے، لہذا آج ہم تم سے معذرت طلب ہیں، جناب یوسف نے اسی وقت کہا لا تسریب لکم الیوم، تم پر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں، کوئی بار نہیں ہے، میں تمہیں معاف کر دیا، میں تمہیں درگزر کر دیا ہے، بس تم نے کہہ دیا، تم نے اپنا سر جھکا لیا، ختم، بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر ایک نقطہ کہوں، یہ کس کا کردار تھا، جناب یوسف کا کردار تھا، کتنے گناہ کر کے بھائی آئے تھے، حق تھا نا ان کا، تھوڑی دیر کے لیے سزا دے سکتے تھے، یوسف بھی تھے، مصر کے عزیز بھی تھے، سزا بھی دے سکتے تھے، کچھ نہیں کیا، معاف کر دیا۔ امام زمانہ کا بھی ایک نام، کیا نام ہے، یوسف زہرا، پہنچا ہے ذہن کہیں تک، یوسف زہرا، اگر یوسف یعقوب یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو فوری طور پر معاف کر سکتے ہیں، تو یوسف زہرا بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، مجھے اور آپ کو یوسف زہرا کے سامنے پیش کرنا ہے اپنے آپ کو، بس ہمیں بھی یوسف زہرا کے سامنے اسی طرح کہنا ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے آپ کی خاطر جو کام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، ہمارے بعض اعمال نے آپ کی آنکھوں کو آبدیدہ کیا، ہمارے بعض اعمال نے آپ کے دل کو دکھایا، لیکن ہم آپ کے پاس آئے، آپ یوسف زہرا ہیں، آپ کو بھی یوسف سے تشبیہ دی گئی ہے، یوسف نے ان بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے بہت کچھ کیا تھا، ہم جوان ہیں، جوانی کے اندر خطا ہم سے ہو گئی، چونکہ یوسف ہیں آپ بھی ہمیں بخش دیجئے۔ یقین کیجئے جس طرح جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو آن واحد میں معاف کیا تھا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ اس سے بھی جلد معاف کر دیں گے، اور شاید امام زمانہ کی معافی ہی ہو، امام زمانہ کی دعا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ نوجوان آج اس اعتکاف میں موجود ہیں، یقیناً ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ جوانی کی اور خصوصیات ہے، فضیلت جوئی ہوتی ہے، جوان ہمیشہ فضیلت کی تلاش میں ہوتا ہے، جو صحیح جوان ہوتا ہے، اس کے علاوہ جوانی کے اندر عبادت، جوانی کے اندر کی جانے والی عبادات کو خدا کیسے دیکھتا ہے، جوانی کے اندر انسان کے اندر انحراف کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، انحراف کی صلاحیت سے مراد کیا ہے، جوان ہے، شیطان کا حملہ سب سے زیادہ اس ایج میں ہوتا ہے، جوانی کے اندر ہوتا ہے، غریزہ ہوتا ہے انسان کے اندر، قوت موجود ہوتی ہے، اس راستے سے جب جوان ہٹتا ہے، خدا کے راستے پر آتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، ان اللہ یباہی بشاب العابد، خدا وند عالم ایک نوجوان عبادت گزار کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے۔ ہم اپنے بعض دفعہ عزیزوں، رشتہ داروں، بچوں کے لیے جب وہ کوئی اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یو آر مائی پرائڈ، آئی ایم پراؤڈ آف یو، مجھے تم پر فخر ہے، میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ نے کہا کہ جب ایک نوجوان عبادت کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے، خدا وند عالم اس نوجوان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے، یعنی اب میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ جب نوجوان آگے کھڑا ہوا عبادت کے لیے، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، خدا کہے گا فرشتوں سے کہ آؤ دیکھو، یہ وہی انسان ہے جس کے بننے پر تم نے اعتراض کیا تھا، تم نے سوال کیا تھا کہ اس کو خلیفہ بنائے گا، جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، زمین پر جا کر خون بہائے گا، دیکھو میں نے تم سے کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ دیکھو۔ یہ نوجوان جوانی کے اندر کہ جب اس کے پاس تمام صلاحیتیں موجود ہیں، گناہ تک جانے کی طاقت موجود ہے، شیطان کا حملہ موجود ہے، آج کے دور میں اس کے پاس وسائل موجود ہیں سب کچھ کرنے کے، اس کے باوجود یہ اللہ کی راہ میں اعتکاف کرنے آیا ہے، اس کے باوجود یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر میری خاطر مسجد کے اندر آیا، اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا، اس نوجوان کے اندر صلاحیت ہے، اس کا مطلب ہے۔ اس نوجوان کے اندر خصوصیت ہے. خدا بند عالم ایسے نوجوان کی عبادت پر کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کے درمیان فخر و مباحات کرتا ہے. رسول اللہ کی روایت ہے. ٹھیک. اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کے اندر کی جانے والی خصوصیت چیزوں کو خدا کیسے قبول کرتا ہے. من قرأ القرآن وهو شاب, اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے, اور خصوصیت رسول اللہ کیا بیان کریں, وهو شاب, اور وہ جوان ہو, نوجوان ہو, تو جوانی میں تلاوت قرآن اور قراءت قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اختلط القرآن بدمه ولحمه, یہ قرآن اس کے گوشت اور اس کی رگوں میں شامل ہو جاتا ہے, اس کی گوشت اور اس کی رگوں کا خون کا حصہ بن جاتا ہے. اختلط القرآن کیا مطلب؟ ایک نوجوان اگر جوانی میں قرآن کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے, نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی پوری زندگی قرآنی ہو جاتی ہے, پوری زندگی قرآنی ہو جاتی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے. یہ خصوصیات خداوند عالم کسی اور عمر میں نہیں دے رہا انسان کو, ان خصوصیات کو خداوند عالم جوانی میں عطا کر رہا ہے انسان کو. لہذا جوانی ایک ایسی زبردست چیز کا نام ہے. اس کے علاوہ خداوند عالم جو ہے وہ نوجوانوں کو جلدی قبول کرتا ہے اپنی بارگاہ میں, اور جوانوں کے اندر ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ تھوڑا سی میں نے گفتگو, جتنا میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس وقت ہے, جتنا آپ کی سماعتیں بیدار ہیں اس کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنے بھی اکتفا کروں گا جوانی کے حوالے سے, اور ایک دو نکات امام زمانہ کے حوالے سے. کہ ظاہر ہے امام عصر کی حکومت میں اور ان کی جو فوج ہے اس میں جو بنیادی ترین تعداد ہمیں بیان کی گئی ہے وہ جوانوں کی بیان کی گئی ہے. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کی اگر اس وقت ایج کا تعین اگر کیا جائے, اندازہ لگایا جائے, تو کتنی ایج بنتی ہے تقریباً؟ کتنی؟ تقریباً 1250 سال, اس سے کچھ کم و زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کتنے سال کی عمر کے نظر آئیں گے جو روایت بیان کر رہی ہیں؟ 40 سالہ نوجوان. یعنی ایک ایسا انسان, ایک ایسا امام کہ جس کی عمر 1200 سال سے زیادہ ہو, خداوند عالم نے اپنی قدرت سے ان کو اب تک حیات رکھا ہوا ہے, زندہ رکھا ہوا ہے. وہی خدا جب امام زمانہ کو ظاہر کرے گا, امام تشریف لے کر آئیں گے اور سامنے آ کر لشکر تیار ہوگا, آگے بڑھے گا, کام آگے ہوگا, امام 40 سالہ نوجوان کی شکل میں نظر آئیں گے. یعنی لوگوں کو لگے گا جب امام کی طرف دیکھیں گے, لگے گا 40 سال کا نوجوان, روایت کے الفاظ ہیں یہ. شاید اس کے اندر یہی پیغام ہو کہ امام چونکہ جو تشریف لے کر آ رہے ہیں, اور روایات بیان کرتی ہیں کہ امام کی فوج کا بڑا حصہ, یعنی اس کو اگر بہت محتاط اندازے کے ساتھ بھی بیان کروں تو شاید 70% امام کی فوج کا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہوگا, نوجوانوں پر مشتمل ہوگا, جوانوں پر مشتمل ہوگا. اور اس چیز کو آج آپ دیکھ رہے ہیں. آج دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی ہے, اسلامی دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے, اس اسلامی تبدیلی کے پیچھے جو طاقت ہے وہ نوجوانوں کی طاقت ہے. وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا, امام خمینی سے بہت مشہور وہ جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب شاہ کا دور تھا, شاہ کا زمانہ تھا, اور امام تحریک چلا رہے تھے, تو امام کی تحریک میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر تحریک چلا رہے ہیں؟ شاہ تو ایک حکومت ہے, شاہ کا تو فوج ہے, شاہ کا تو انتظام ہے, شاہ کے ساتھ تو مختلف ممالک کی حکومتیں ملی ہوئی ہیں, آپ کے پاس کون ہے؟ آپ کس کی بنیاد پر انقلاب کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس کی بنیاد پر جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں؟ تو امام خمینی کا جواب کیا تھا جو مشہور ہے؟ امام نے کیا کہا تھا کہ میری فوج ابھی اپنی ماؤں کی آغوش میں ہے. یعنی امام کی نگاہ کس پر تھی؟ آنے والے نوجوانوں کے اوپر تھی. امام نے اپنے دور کے لوگوں کو نہیں اس وقت فوکس کیا. امام نے کہا میں نے قدم اٹھا لیا, بنیاد رکھ دی ہے, اس بنیاد کو مستحکم عمارت میں کون تبدیل کرے گا؟ جو ابھی اپنی ماؤں کی آغوش میں, یہ نوجوان نسل جب بڑی ہوگی یہ کام کرے گی. اور ایسے ہی ہوا, اس نوجوان نسل نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جس کی بنیاد امام خمینی نے 1960 میں رکھی, اور اس کو آگے لے جا کر 78 میں نوجوان نسل نے انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا. یعنی اگر 1960 کے اندر امام نے ابتدا کی اپنے کاموں کی, 1978 18 سال کے نوجوان, 20 سال کے نوجوان, 24 سال کے نوجوان, ابھی بھی آپ اگر جائیں گے, آپ میں سے اکثر لوگ گئے ہوں گے ایران, و خدا جو نہیں گیا اس کو بھی لے کر جائیں انشاءاللہ, اور وہاں پہ جو شہداء کے مزارات بنے ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے جو تہران میں ہے شہداء کی جگہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہشت زہرا. قم میں بہشت معصومہ, مشہد میں بہشت رضا, بہشت کا مطلب جنت ہے. ٹھیک. یہ مختلف شہداء کے مزارات قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں, کبھی جائیے گا اور دیکھیے گا جو کتبے لگے ہوئے ہیں, جو نیم پلیٹس لگی ہوئی ہیں, جو نیمز ان کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, اس میں شہداء کی تاریخ ولادت, تاریخ شہادت بھی لکھی ہوئی ہے. جا کر دیکھیے گا, یہ ایکسپیریمنٹ بھی کیجیے گا, اپنی آنکھوں سے کیجیے گا. تاریخ ولادت پڑھیے گا, تاریخ شہادت پڑھیے گا, آپ کو وہ ایک شہید کی ایج سمجھ میں آ جائے گی. جو تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت ہے, اکثر شہداء جو ایران کی اس جنگ کے اندر, انقلاب کے اندر شہید ہوئے, اور جن کی بدولت آج یہ انقلاب کی اسلامی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے, نہ فقط پاؤں پہ کھڑا ہے, آگے بڑھ گیا. کتنا آگے بڑھ گیا وہ آپ نے مجھ سے پہلے کے لیکچر میں سنا ہوگا. یقیناً آغا مرتضیٰ زیدی نے ان چیزوں میں بات کی ہوگی کہ اس وقت کی تشیع, اس وقت کا اسلام کہاں پہنچ چکا ہے. کتنی ایجز ہیں میں فقط آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جو ایوریج ایج نکلتی ہے شہداء انقلاب کی, شہداء اسلام کی, شہداء ایران کی, ایوریج ایج اگر نکالی جائے تو تقریباً 22 سے 23 سال بنتی ہے ایوریج. ٹھیک, اس کا مطلب ہے کہ نوجوان 20 سال کے بھی ہوں گے اور 28 سال کے یا 26 سال کے بھی ہوں گے, اکثریت 30 کے اندر اندر ہے. ایوریج ایج 23 سال 24 سال سے زیادہ نہیں بنتی. کہنے کا مقصد کیا ہے, کس نے یہ کام کیا؟ نوجوانوں نے کیا. امام زمانے کے لیے بھی, جو امام زمانے کا انقلاب ہے, چونکہ امام خود ایک نوجوان جوان کی صورت میں آ رہے ہیں, امام زمانے کے اس انقلاب کے لیے جو بنیادی کام کرنے والے افراد ہیں وہ کون ہیں؟ نوجوان ہیں. رسول اللہ کا بھی جو ساتھ دیا, رسول اللہ کا ساتھ کس نے دیا؟ نوجوانوں نے. میں فقط اس حدیث کو پڑھ دوں, رسول اللہ کہتے ہیں اپنی سفارشات میں, رسول اللہ نے کہا کہ نوجوانوں کی اوسی گم بے شبان, رسول اللہ کہتے ہیں اوسی کم بے شبان, میں تمہیں نوجوانوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. رسول اللہ کے الفاظ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ قد بعثنی حقا, جب خدا نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا, یعنی مجھے نبوت کی ذمہ داری عطا کی, فحالفنی الشباب وخالفنی الشیوخ, تو اس وقت جب میں مبعوث ہوا, خداوند عالم نے مجھے نبوت کی ذمہ داری دی, میں نے اعلان نبوت کیا, حالفنی الشباب, نوجوان تیزی سے آگے بڑھ کر آئے اور انہوں نے میرا ساتھ دیا, نوجوانوں نے مجھے سپورٹ کیا, وخالفنی الشیوخ, اور جو بوڑھے لوگ تھے, سن رسیدہ افراد تھے, ان کی اکثریت نے میری مخالفت کی. رسول اللہ کے الفاظ. لہذا ہر انقلاب کے اندر, ہر تحریک کے اندر آپ کو نوجوان نظر آئیں گے. البتہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا, چاہے وہ انقلاب, وہ تبدیلی, وہ تحریک مثبت ہو یا منفی, آپ کو نوجوان آگے نظر آئے گا. نوجوان ہی کردار ادا کرتا ہے, چاہے مثبت ہو تبدیلی, منفی ہو, اچھا ہو برا ہو, نوجوان آگے ہوتا ہے. امام زمانہ کے انقلاب میں تشیع نوجوانوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اصلی کردار ہے نوجوانوں کا. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام کے نام پر ابھی امام موجود نہیں ہے, ظاہری طور پہ, ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں, موجود ہیں, ہمیں یعنی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے ڈائریکٹلی, اس کے باوجود جو امام کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں, اس وقت بھی جو تحریکیں چل رہی ہیں, اس وقت بھی جو انقلاب آ رہے ہیں, اس وقت بھی جو جانے جا رہی ہیں, مدافعان حرم, نام سنا ہے آپ نے, کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے یہ, مدافعان حرم, حرم کے محافظ ہیں یہ لوگ. ان کے اندر نوجوان کتنی تعداد ہے, کتنے آپ نے بوڑھے دیکھے ہیں اب تک, کتنے شہداء کی آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی, کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی, یعنی اگر 100 شہداء کی تصاویر اگر آئی ہوں گی واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے اوپر, تو شاید ایک یا دو نظر آئے ہوں گے کہ جن کی داڑیاں سفید ہوں گی. اکثر 98% جوان ہیں, جوان جا رہے ہیں آگے, جوانوں نے جا کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت کی ہے, جوانوں نے جا کر داعش کا مقابلہ کیا, وہ داعش کے جس کو بنایا تھا 30 سال تک رہنے کے لیے, پہلے القاعدہ بنا کر افغانستان میں آئے تھے, یہاں پہ کتنا عرصہ رہتے رہے, پھر داعش بنائی تھی تاکہ اس مڈل ایسٹ میں اور ان علاقوں میں 30 سال تک بیٹھیں, اور اعلان بھی کر دیا تھا کہ اب ہم داعش کے خلاف کام کریں گے تو 30 سال لگیں گے ان کو ختم کرنے میں, پلان بتا دیا تھا. ان نوجوانوں نے کیا کیا, 3 سال کے اندر داعش کا قلع مقامہ کر دیا, ختم کر دیا, داعش کو مٹا دیا, مجبور ہو گئے علاقوں کو چھوڑنے پر. جب نوجوانوں کا تو بہت بڑا کردار ہے امام زمانہ کی فوج کے اندر, لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ, آخری 5 منٹ, کہ یہ نوجوان اپنا یہ کردار ادا کیسے کریں گے, ادا کیسے کریں گے, اماموں کا ساتھ دیا کیسے جاتا ہے, اماموں کا ساتھ دینے کے لیے کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے ایک نوجوان کو, اس کو سمجھنے کے لیے کیا کریں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت سادہ سا اور آسان سا راستہ ہے, وہ کیا, وہ راستہ یہ ہے کہ امام زمانے سے پہلے جن اماموں کا لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان کی خصوصیات کو دیکھ لیں, اور امام زمانے سے پہلے جن اماموں کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا یا نہیں دے پائے ان کی خصوصیات کو دیکھ لیں. بہت واضح ہے چیز, کلیئر ہے بالکل. ظاہر ہے جن خصوصیات کی بنیاد پر پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام تک کا لوگوں نے ساتھ دیا ہوگا کم و بیش وہی خصوصیات ریکوائرڈ ہوں گی امام زمانہ کا ساتھ دینے کے لیے، اور جن بنیادوں پر پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام تک کا لوگ ساتھ نہیں دے پائے ہوں گے انہی خصوصیات کی بنیاد پر آج بھی جب امام کا ظہور ہوگا لوگ ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ ان چیزوں کو کہاں سے سمجھیں؟ تاریخ کا مطالعہ کر کے سمجھیں۔ وہ افراد کے جو امام علی علیہ السلام سے اگر شروع کریں گے، میں پورے گیارہ امام تک نہیں آؤں گا، ایک دو مثالیں دے کے زحمت تمام کر دوں گا، وہ افراد کے جو امام علی علیہ السلام کا ساتھ دے پائے ان کی خصوصیات، وہ جو ساتھ نہیں دے پائے ان کی خصوصیات۔ اگر آپ امام علی کا ساتھ دینے والوں کی خصوصیات کو جب سامنے رکھیں گے، کریکٹرسٹکس کو گننا شروع کریں گے، تو شاید ابتدائی خصوصیات میں جو پہلی چیز آپ کو نظر آئے گی وہ علم نظر آئے گا۔ امام علی کا ساتھ دینے والے عالم تھے، اور امام علی کا ساتھ چھوڑ جانے والے کون تھے؟ جاہل تھے۔ جاہل اور عالم فقط وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس ڈگری نہ ہو، سرٹیفکیٹ نہ ہو، وہ جاہل نہیں ہوتا۔ جاہل وہ ہوتا ہے جس کے پاس شعور نہ ہو۔ اسی لیے رہبر کی تقاریر میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، رہبر ایک جملہ بہت یوز کرتے ہیں، بصیرت کی ضرورت ہے۔ نوجوان کو بصیرت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، نوجوان کو بصیرت رکھنی چاہیے۔ امام علی کا ساتھ دینے والے با بصیرت لوگ تھے، لیکن چند تھے، مالک اشتر، عمار یاسر، قمبر، اس طرح کے افراد۔ امام علی کے مقابلے پہ آنے والے کون تھے؟ جو امام علی کے لشکر میں تھے مگر جاہل تھے۔ اس کی ایک مثال، جب جنگ صفین کے اندر مالک اشتر پہنچے ہیں، خیمے پہ پہنچ گئے معاویہ کے، موت نظر آ رہی ہے، موت کو سامنے دیکھتے ہوئے معاویہ اپنے مشیر سے جو عمر آس ہے اس سے کہتا ہے کچھ کر کہ مالک اشتر سامنے ہیں، اب ہم گئے۔ مالک اشتر کے نقل کیے گئے ہیں یہ جملے تاریخ کے اندر، کہ مالک عمر آس کہتا ہے کہ تو گھبرا نہیں، ہم جیتیں گے۔ معاویہ کہتا ہے کہ سامنے مالک اشتر ہے، خیمے کے سامنے نظر آ رہا ہے، تلوار چل رہی ہے، اس کی تلوار سے کوئی بچا نہیں ہے، تو کتنے اطمینان سے کہہ رہا ہے کہ ہم بچیں گے، ہم جیتیں گے۔ تو اس نے وہاں پہ ایک جملہ کہا کہ ہم علی کے لشکر میں موجود جوہلا کی مدد سے علی پر فتح حاصل کر لیں گے۔ کون سے جوہلا؟ جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، یا جن کے پاس بصیرت کی کمی تھی۔ کون سے جوہلا ہیں؟ بصیرت کی کمی تھی، بصیر نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ مالک، جب مالک اشتر وہاں پہنچے، اس نے کہا ایک کام کرو، نیزے پہ قرآن بلند کر دو۔ جب نیزے پہ قرآن بلند ہوا تو پھر کیا نعرہ لگایا؟ کہ ہمارے درمیان تو قرآن فیصلہ کرے گا، لڑتے کیوں؟ ہمارا فیصلہ کرنے والا تو قرآن ہے، رسول اللہ تو قرآن دے کر گئے۔ جب قرآن نیزے پہ بلند ہوا، امام علی کے ساتھ رہنے والے افراد نے امام علی سے کہا کہ بات تو صحیح ہے، قرآن نیزے پہ بلند ہو گیا، وہ قرآن کو حاکم بنا رہے ہیں، لہٰذا اب قرآن فیصلہ کرے گا، اب لڑائی کس بات کی؟ امام علی نے کہا کہ اگر یہ قرآن کے ماننے والے ہوتے تو جو اتنے مہینوں سے جنگ چلی ہے، جس کے اندر اتنے مسلمان مار دیے گئے، اتنے افراد مار دیے گئے، ہمارے یاسر جیسا صحابی رسول اس کے اندر مار دیا گیا، تو اس وقت قرآن کہاں تھا؟ اگر یہ قرآن کے ماننے والے تھے تو قرآن شروع سے کیوں نہیں نکلا؟ تلوار چلی کیوں؟ جنگ ہوئی کیوں؟ صحابی رسول کیوں شہید ہوئے؟ اگر یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، یہ قرآن کو نہیں مان رہے، یہ قرآن کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ کیوں ڈھال بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس مالک اشتر کی تلوار سے بچنے کے لیے لوہے کی ڈھال کام نہیں آئے گی، قرآن کی ڈھال کام آئے گی۔ مالک اشتر کی تلوار لوہے کی ڈھال کو کاٹ دے گی، قرآن کی ڈھال کو نہیں کاٹ سکتی۔ اس کے لیے لیاد امام علی نے کیا کہا؟ یہ قرآن اس وقت قرآن نہیں ہے، حق بات کر رہے ہیں، بات حق ہے کہ فیصلہ مسلمانوں میں قرآن کو کرنا چاہیے، اس وقت ان کی مراد غلط ہے، اس وقت یہ اس قرآن کو بہانہ کر کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں، اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ مگر نتیجہ کیا ہوا؟ امام علی کے ساتھ رہنے والے افراد کون سے لوگ؟ معاویہ کے لشکر میں نہیں تھے، امام علی کے لشکر میں تھے، ضعیف تھے، بصیرت نہیں رکھتے تھے، کمزور عقیدے کے مالک تھے، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے تھے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ ظاہری قرآن کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ دھوکہ کھا کے جب انہوں نے دیکھا کہ امام علی واپس بلانے میں تھوڑا سا تعامل کر رہے ہیں، پس و پیش کر رہے ہیں، تو بعض روایات اس تاریخ بیان کرتی ہیں کہ انہی لوگوں نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا کہ علی اسی تلوار کو آپ کی گردن تک لے آئیں گے اگر مالک اشتر واپس نہیں آیا تو۔ میں ہمیشہ اس جملے کو پڑھ کے ایک بات کرتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کی گردن تک اگر تلوار آئی یا کندھے پہ رکھ دی گئی، بعض لوگوں نے رکھ بھی دی کہ اگر آپ نے نہیں بلایا اسی تلوار سے گردن اڑا دیں گے، تو امام علی کے کندھے تک تلوار معاویہ کے لشکر میں سے کسی کی مجال نہیں دی کہ وہ رکھ سکے۔ امام علی کے کندھے تک تلوار اگر آئی تو کس کی آئی؟ جو امام علی کے لشکر میں تھا. کون تھا؟ جو جاہل سپاہی تھا, یعنی بے بصیرت سپاہی تھا. یہاں سے ہمیں ایک معیار سمجھ میں آ گیا کہ امام علی کے ساتھ تھے, یعنی ان لوگوں کو اتنا پتا تھا کہ امام علی کے پاس سوکھی روٹیاں ملیں گی, معاویہ کے پاس تڑنے والے ملیں گے. انہیں معلوم تھا کہ امام علی کا دسترخوان سادہ ہوگا, معاویہ کا دسترخوان رنگا رنگین ہوتا ہے. معاویہ کے پاس دولت ہے, علی کے پاس دولت تقسیم نہیں ہوگی اس طرح. سب جانتے تھے, اتنی معرفت رکھتے تھے, سادگی پر زندگی گزارنے پر تیار تھے, یعنی اتنی بصیرت تھی فقط. لیکن جب تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھا, جب اسلام کے نام پر اسلام کو کاٹا گیا نہیں سمجھ پائے, اسلام کے نام پر قرآن کے نام پر قرآن ناطق کو بٹھایا گیا پیچھے, نہیں سمجھ پائے, نتیجے میں کیا ہوا؟ امام علی علیہ السلام کی جیتی ہوئی جنگ کو ان لوگوں نے اس جگہ تک پہنچا دیا کہ امام علی کو حکمیت کی طرف آنا پڑا. خصوصیت سمجھ میں آ گئی. آج کے دور میں بھی امام زمانہ کا ساتھ دینے کی اہلیت وہ پیدا کرے گا جو بصیر ہوگا, جو بصیرت رکھتا ہوگا, جس کی نگاہ تیز ہوگی, جو سامنے سے آتی ہوئی چیزوں کو سمجھ پائے گا, الگ کر پائے گا. اسے اتنی تشخیص دینے کی صلاحیت پیدا ہوگی کہ یہ جو مجھے امام حسین کے نام پر آ کر ذاکر سنا کر جا رہا ہے, یہ واقعی امام حسین کا پیغام ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ یہ واقعی حقیقی تشیع ہے یا نہیں, یہ تشیع کہیں اور سے درآمد کی جا رہی ہے؟ جس کے اندر یہ بصیرت ہوگی آج کے دور میں, چونکہ آج بصیرت ہمیں کہاں چاہیے؟ ہم اس وقت میدان جنگ میں تلواریں لے کے تو نہیں لڑ رہے. ہمیں آج بصیرت, ہمارا میدان کون سا ہے؟ یہی مسجد, یہی امام بارگاہ, یہی محراب, یہی ممبر. ہمیں اور آپ کو بصیرت سے کہاں کام لینا ہے کہ جہاں اگر امام علی کے دور میں قرآن کو بلند کر کے قرآن کی تعلیم کے خلاف عمل کیا جا سکتا ہے, تو آج بھی امام حسین کا نام لے کر امام حسین کے مقصد کو پامال کیا جا سکتا ہے. اتنی بصیرت ہونی چاہیے, اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. پہلی خصوصیت یہی ہے. اس کے علاوہ جو اہم ترین خصوصیت ہے, آئمہ علیہ السلام کو یقیناً عالم چاہیے, آئمہ علیہ السلام کو بابصیرت لوگ چاہیے, لیکن جو اصل چیز ہے اماموں کو ساتھ دینے میں, جو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, جو اماموں کی تاریخ کا مطالعہ کر کے چیز سامنے آتی ہے کہ کون سا نوجوان امام کا ساتھ دے پائے گا, تو اماموں کی جب زندگی میں آپ کو دیکھیں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ اماموں نے ہم سے جس چیز کی طلب کی ہے, وہ طلب کیا ہے؟ امام ہم سے اتنا چاہتے ہیں کہ ہم مطیع بن جائیں. مطیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت گزار بن جائیں, سرینڈر کرنے والے بنیں. کس کے سامنے؟ امام کے سامنے. اگر امام کو اطاعت گزار مل گئے, باقی کام امام خود کرنا جانتے ہیں. میں مثلا صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میرے اندر اگر فرض کیجئے علمی طور پر کوئی کمی ہوگی بھی, لیکن میں اگر سچا مسلمان ہوں, سچا شیعہ ہوں اور اطاعت گزار ہوں امام کا, تو امام مجھے اپنی فوج میں لے کر میری اس علمی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, نہیں رکھتے؟ نہیں رکھتے. آئمہ نے نہیں کیا, اپنے دور در پہ آنے والوں کو علم کی صلاحیتوں سے مالا مال نہیں کیا. کیا ہے کن لوگوں کو؟ جو موتی تھے, اطاعت گزار تھے. جب اطاعت گزار کوئی بنتا ہے تو امام اس کو آگے بڑھاتے ہیں پھر. لہذا امام کو جس چیز کی ضرورت ہے, اطاعت کی ضرورت ہے. امام کیا چاہتا ہے؟ ایک نوجوان کیا کس طرح امام کا ساتھ دے سکتا ہے؟ ایک نوجوان کس طرح امام زمانہ کے ظہور میں کامیابی حاصل کرے گا؟ بصیرت اور اطاعت کے ذریعے. اطاعت کے لیے مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اطاعت کا سب سے اعلیٰ ترین معیار اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی ہے, تو مجھے معلوم ہے حضرت عباس کا معیار. اور حضرت عباس کا نام لے کے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے, آپ کو پتہ ہے, آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت عباس نے اطاعت کیسے کی تھی, جس جنگ کے لیے بچپن سے پل رہے تھے, جس جنگ کے لیے بچپن سے ان کو تیار کیا جا رہا تھا, جس جنگ کے لیے امام علی علیہ السلام نے خاص اہتمام کر کے جناب عقیل کے مشورے سے شادی کی تھی. اس شادی کے نتیجے میں حضرت عباس جیسا بیٹا پیدا ہوا تھا. اس بیٹے کو جناب ام البنین نے یہ بتا بتا کر تربیت دی تھی کہ دیکھو تم علی کی آرزو ہو. علی کی آرزو ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. علی مرتضیٰ جس کو مانگے کربلا کی جنگ کے لیے, جو خود شجاع ہے, جو لا فتح کا مزداق ہے, وہ جس کو مانگ رہا ہو, وہ کیا ہوگا؟ حضرت عباس کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن یہ جناب عباس جب کربلا میں آتے ہیں اور جو روایت نے نقل کیا, جنگ کی اجازت مانگتے ہیں, امام حسین جنگ کی ظاہران اجازت نہیں دیتے. آپ نے بچپن سے اب تک مجالس سنی ہیں, کبھی کسی ذاکر نے, خطیب نے, عالم نے نہیں پڑھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب منع کیا جنگ کے لیے تو حضرت عباس نے شکایت کی, حضرت عباس کو برا لگا, حضرت عباس ناراض ہوئے. کبھی نہیں کسی نے پڑھا ہوگا, اس لیے کہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہیں, اس لیے کہ ایسا تھا ہی نہیں. حضرت عباس کو بالکل برا نہیں لگا. حضرت عباس نے بالکل برا نہیں منایا. حضرت عباس جانتے ہیں امام ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں, یہ امام ہے, امام کی اطاعت ہے. امام نے کہہ دیا جنگ نہیں, ختم, نہیں لڑوں گا جنگ. نہیں کہا, کچھ نہیں کہا کہ مجھے آج دن کے لیے, آج کے لیے مانگا تھا بابا نے, مانگا تھا بابا نے دعا کے دی, میں اس دعا کے ساتھ پیدا ہوا ہوں, اور سب کچھ کہہ سکتے تھے نا, نہیں کہا. اطاعت کا اعلیٰ ترین معیار حضرت عباس کہ جن کے علم کو آپ نوجوان اٹھاتے ہیں, جن کے علم کو آپ چومتے ہیں, جن کے علم کی آپ زیارت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ دو معیارات کافی ہیں آج کے لیے. انشاءاللہ موقع ملا پھر کبھی ان موضوعات پہ بات ہوگی. امام زمانہ کے جو زمانے کے اندر نوجوانوں کا کردار ہے وہ بہت شاندار کردار ہے. جوانی کے اندر انسان آگے بڑھنے کی بہت صلاحیت رکھتا ہے, اور یقیناً امام کے لشکر میں جوانوں کی کثیر تعداد ہے. انشاءاللہ آپ اور میں بھی اس میں شامل ہیں. فقط اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے کس طریقے سے امام کے لشکر میں اپنے کام کو انجام دینا ہے. بصیرت ہر کسی سے چاہیے امام کو, اور اطاعت چاہیے. بصیرت اور اطاعت کے بعد جس فیلڈ میں جانا چاہیں چلے جائیں, جس چیز کو اپنے لیے سوچتے ہیں سوچ لیں. اگر بصیرت اور اطاعت کا درجہ اپنے اندر پیدا کر لیا, اس کے بعد کسی کی سمجھ میں آتا ہے میں میڈیکل سائنس کے ذریعے سے امام کی خدمت کر سکتا ہوں, بسم اللہ, میڈیکل سائنس میں جائیے, اس کی پیک تک پہنچ جائیے. فقط ڈاکٹر بننے پہ گزارا مت کیجیے, آگے کی فیلڈز میں جائیے, اسپیشلسٹ بنیے, پی ایچ ڈیز کیجیے. نگاہ میں رکھیے کہ امام زمانہ کی عادلانہ اور پوری دنیا پر مشتمل جو حکومت ہے اس میں سرو کرنا ہے. امام کو افراد چاہیے. بصیرت اور اطاعت پیدا کرنے کے بعد کسی کو سمجھ میں آتا ہے انجینئر بن کے کام کر سکتا ہوں, بسم اللہ, گھس جائیے اس فیلڈ کے اندر, پیک تک جائیے, اس کے اینڈ تک جائیے. معمولی انجینئر بننے پہ گزارا مت کیجیے. کسی کو سمجھ میں آتا ہے ایجوکیشنسٹ بن کے, جس فیلڈ میں آپ کو آپ کا مزاج, آپ کی اندر کی خواہش, آپ کے اندر کی صلاحیت لے کر جائے, ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جائیے. انشاءاللہ خدا آپ کو اور ہمیں امام کے اصحاب میں شمار فرمائے گا. خدا وند عالم آپ کی جوانی کی حفاظت فرمائے, خدا وند عالم آپ کی جوانی میں کی جانے والی عبادات کو قبول فرمائے, آپ کے اس اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس اعتکاف میں جو نوجوان آئے ہوئے ہیں یقیناً یہ ان کی ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. لہذا اس جگہ پر بیٹھ کر ضرور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے, ضرور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیجیے, ضرور دو رکعت ان کی طرف سے نماز شکرانہ بھی ادا کیجیے کہ اگر آپ کو یہاں اتنے فساد بھرے ماحول کے اندر, ماحول میں یہاں رضویہ کا نہیں کہہ رہا, میں ان جنرل بات کر رہا ہوں, اتنا فساد زدہ ماحول ہے اس وقت, آپ نوجوانوں کے پاس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود تھیں, لیکن آپ یہاں پر خدا کے نام پر جمع ہوئے اس جوانی کے اندر, یقیناً یہ آپ کی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے. یقیناً اگر آپ اس جوانی کے اندر امام زمانہ پر گفتگو کرتے ہیں, امام زمانہ پر گفتگو سنتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, دین کی بات سنتے ہیں, یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا کریں یہاں پہ بیٹھ کر کہ انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا, ان کی تربیت کے نتیجے میں آپ یہاں تک پہنچے. خدا آپ میں سے جن کے والدین حیات ہیں خدا ان کو طول عمر عنایت فرمائے, ان کو صحت عنایت فرمائے, اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی اس دنیا سے گیا ان کی مغفرت فرمائے. عالم اسلام میں جہاں کہیں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں خدا ان سب کو کامیابی سے امکنار فرمائے. تمام مجاہدین مخصوصاً محافظین حرم جناب سیدہ زینب کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. خدا اس راہ میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عنایت فرمائے, اس راہ میں ہونے والے شہداء کو حضرت عباس کی رحمت محشور فرمائے, تمام مراجع اعظام کو, رہبر معظم کو, سیدہ سن نصر اللہ کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے, اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد.